الأنبياء والمرسلين وحيث رب العالمين الظالمين ولعنة الله على معتقدهم أجمعين. سبھی مسائل نے مستحق کی شرائط تقلید کرنے والے کی مستحق راستے یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اس سے پہلے اس بات کو بیان ہو چکی ہے کہ اس میں خدا کی اطاعت کرنے کے صرف تین راستے بتائے گئے ہیں. یا تو انسان خود منتخب بن جائے یا انسان احتیاط پر عمل کرے. اور احتیاط کا مطلب میں نے یہی بیان بتایا تھا کہ اس مسئلے میں مشتحدین کی جتنی آرا ہوں جتنے قطبے ہوں اس طرح سے عمل کرنا کہ ان تمام قطبوں پہ عمل ہو جائے. اور تیسرا طریقہ تھا اس آدمی کے لیے جو نہ اجتہاد کر سکتا ہے اور نہ تقریب کرنا چاہتا ہے اور نہ احتیاط کرنا چاہتا ہے. نہ اجتہاد کر سکتا ہے نہ احتیاط کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ تقریب کرے. تقریب کے لفظی معنی میں نے بیان کیے تھے کہ بستا یا گلے میں پڑا ہوا مال. اصل تقریب کسی کو کہتے ہیں کہ جانوروں کے گلے میں جب پٹا ڈالا جاتا پھر اسے کھینچ کر مارے تو جانور کو اپنے ساتھ لے جاتا اس کا نام ہے تقریب. اسی طریقے سے گلے میں پڑے ہوئے ہاتھ کو بھی تقریب کہتے ہیں. لیکن فقہ میں تقریب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات اور تمام اعمال اس میں کسی مستحد کے فتوے کے مطابق عمل کرے. ایک واقع مشاہدہ ہے کہ جس طرح سے کچھ گلے میں رسی پڑی ہے جس کی وجہ سے یہ جانور اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے بالکل اسی انداز سے ہمیں مستحد کی رائے یا ان کے فتوے کی پابندی کرنا پڑے گی. میں تفصیل کے ساتھ ان کی وضاحت ماہ اگست کی تقاریر میں کر چکا ہوں. یہاں تو صرف وہ جنگلی باتیں آ رہی ہیں جو آج کے مسائل کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہیں. تقریب کے بارے میں تقریب کی تعریف کے بعد کہ تقریب کا مقصد ابھی کسی اعتبار سے تقریب کی تعریف نہیں ہے. ابھی ایک عام آدمی کے سمجھانے کے لیے کہ تقریب کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام واقعات تمام اعمال روزمرہ کی تمام باتوں میں کسی مستحد کے پتے کے مطابق عمل کریں. اور تقریب کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو مستحق نہ ہو چاہے وہ خود کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو. یعنی تقریب صرف منفر اور آخری پر نہیں بلکہ بڑے سے بڑے عالم پر جب تک کہ وہ مستحق نہیں بن جاتا چاہے اس کا علم کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو چاہے اس نے نجف اور قم کے مدرسوں میں 40 سے 50 سال تعلیم حاصل کیوں نہ کی ہو جب تک کہ مستحق نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے لیے تقریب کرنا پاتے. ہاں احتیاط سے ایک راستہ الگ ہے وہ آپ خود ہی سمجھتے رہیں کہ آج آج کا تذکرہ آئے تو بڑے سے بڑے عالم کے لیے بھی جب تک کہ وہ مستحق نہ بنے یہ واجب ہے کہ کسی کی تقریب کرے. اور اسی طریقے سے تقریب صرف اور صرف کسی مستحق کی جا سکتی غیر مستحق پاس اتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ صرف کی اتنی ہی اعلیٰ منزل پر کیوں نہ پہنچ جائے جب تک کہ وہ مستحق نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی تقریب صحیح نہیں. اب مستحق اسے کہتے ہیں یہ بات بہت پہلے میں نے بیان کر دی تھی. آج اسے بیان کرنے کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ پرانی بات کی تکرار ہو اور کسی نئی بات میں اضافہ نہ ہو. دوبارہ علم ایک آدمی کا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جب تک کہ وہ مستحق نہیں بنتا اس وقت اس کی تقریب صحیح نہیں. اور اسی طریقے سے بڑے عالم کے لیے بھی جب تک کہ وہ مستحق نہ بنے بغیر تقریب کے اور کوئی راستہ نہیں. اس کے بعد فقہ کی زبان میں تقریب کی دے گئے تھے. فقہ کی زبان میں تقریب کی میں نے تعریف کی کہ مجتہد کے فتوے کے مطابق, مجتہد کے فتوے کے مطابق نیت کر کے عمل کروں, یہ نیت کر کے کہ میں خدا مجتہد کے فتوے پر عمل کروں گا یا میں خدا مجتہد کی تقریب کرتا ہوں, یہ نیت کر کے اسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا, یہ ہوئی تقریب. تو تین باتیں تقریب میں قرار پائیں. پہلے یہ کہ نیت کی جائے, اگر آپ نے نیت نہیں اور ایک مجتہد کا جو فتوا ہے اسی کے مطابق عمل کیا تب بھی تقریب نہیں کہ جائے گی, اور یہ کہا جائے گا کہ آپ نے بغیر تقریب کے عمل کیا. تو پہلی چیز نیت ہونا چاہیے, اور دوسری چیز نیت کے بعد عمل ہونا چاہیے. خالی نیت کر لی کہ ہم تقریب کر دیں اور کوئی عمل نہیں کیا, وضو غسل تیمم نماز روزہ جتنے بھی یہ اعمال سب کی تقریب نہیں ہو سکے گی. اور تیسری چیز یہ کہ جو عمل ہو وہ بالکل صحیح ہو کہ جو مجتہد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا جس چیز کا مجتہد نے بتا دیا ہے. تو اصل تو ہی باتیں ہوئی کہ نیت کرنا کہ میں خدا مجتہد کی تقریب کے مطابق عمل کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ عمل کر کے دکھانا. جب تک کہ یہ دو باتیں نہ ہوں اس وقت تک تقریب تقریب نہیں کرا سکتی. میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پہ بڑا دھوکہ آج کل لوگوں کو ہو رہا وہ یہ کہ یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ وقت مجتہد کا نام لے لینا کافی اور اس کے بعد آدمی تقریب میں ہو جاتا ہے. جب تک کہ آپ اس کے فتوے پر عمل نہ کریں, ڈاک نیت کرتے رہے کہ میں عمیری صاحب کی یا کوئی صاحب کی تقریب میں ہوں اور تقریب نہیں ہے, بالکل بے گاہ ہے, اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نتیجہ ہے نہ آگے چل کر کوئی اثر نکلے گا. تو تقریب کے لیے ضروری ہے کہ نیت ہو اور عمل. آج سے پہلے کریں آج سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ لوگ عمل کرتے تھے لیکن نیت نہیں کرتے تھے تقریب, تو وہ بھی گنہگار بنتے تھے. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نیت تو سب کر لیتے ہیں اس لیے کہ اتنا مسئلہ مشہور ہو چکا ہے کہ تقریب ضروری ہے, لیکن یہ نیت کرنے کے بعد عمل نہیں کرتے. عمل اسی پرانے طریقے پر جو اپنے آبا و اجداد سے سنا اور کتابوں میں پڑھا ہے. تو یہ دونوں طریقے کے لوگ ایک ہیں, ضروری ہے کہ نیت ہو اور پھر جس کی نیت ہو اسی کے فتوے کے مطابق عمل ہو. اب مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں اتنی عام ہیں توضیح کے پہلے صفحے پر موجود ہیں کہ ہر توضیح پڑھنے والا اس کو جانتا ہے, مگر ان باتوں کا آگے کے مسائل میں جب استعمال ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ اس پر اتنا زور دیا گیا ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے نیت کی کہ میں کھلا مشترک کی تقریب کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے خطے کے مطابق عمل شروع کرتی ہوں, اب یہ کہلایا جائے گا کہ آپ اس کی تقریب میں آپ اس کی تقریب میں چاہے عمل ابھی چند بھی باتوں پر کیا, مثلاً ہم نے کہا کہ ماتا سمینی کی تقریب کرتے ہیں اور اس کے بعد صرف وضو کے مسائل میں ان کے فتووں پر عمل کیا تھا, لیکن اب ہم ان کے پورے متعلق کہلائیں گے غسل تیمم نماز روزہ خون حج جن مسائل پر ابھی ہم عمل نہیں کر پائے تھے ان میں بھی ہم ان کے مقلد پہ ہیں. میں پھر یہاں پر یہ بتا دوں کہ موجودہ مراجے کی مثال دینا مناسب نہیں ہے, میں کسی پرانے مجتہد کے نام لیتا ہوں تاکہ میری بات اور واضح ہو جائے. مثلاً ایک آدمی نے آقائے محسن نقیب کی تقریب شروع کی, وہ بالغ ہوا, بالغ ہونے کے بعد اس نے آقائے محسن نقیب کی تقریب شروع کی اور ابھی صرف چند مسلوں میں مثلاً وضو ہے غسل ہے نماز ہے جس میں اس نے ان کی تقریب کی, رمضان آیا نہیں تھا کہ روزے رکھتا, خمس کی تاریخ آئی نہیں تھی کہ خمس نکالتا, حج واجب ہوا نہیں تھا کہ حج کرتا, شادی کے قابل عمر نہیں ہوئی تھی ماحول کے مطابق اس لیے اس نے نکاح نہیں کیا, جب نکاح نہیں کیا تو طلاق کی بیماری نہیں آئی, جس ہفتے میں اس کے گھر میں کوئی موت بھی نہیں ہوئی ہے اس کے جاننے والوں میں, تو اس نے تقریب کا ارادہ کیا کہ میں آپ حکیم کی تقریب کر رہا ہوں اور صرف دو یا تین مسلوں میں ان کی تقریب کی ہی تھی کہ ان کے انتقال ہو گئے. اور ایک بڑی تعداد میں ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جو اسی وقت فارغ ہوئے تھے سن 70-71 میں اور اس کے بعد آتا ہے محسن الرشید میں انتقال ہو گئے. تو اب جب مسائل میں عمل کیا ہے اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق, لیکن نیت کر لی تھی کہ میں اس کی تقریب میں کچھ مسلوں پر عمل شروع کر دیا تھا, تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ ان کے پورے مقدمے یعنی باقی مسائل میں بھی آپ ان کے مقدس مانے جائیں گے, اور جب ان کا انتقال ہو گئے تو اس کے بعد باقی مسائل جن سے آپ نے ان کی زندگی میں عمل نہیں کیا پھر بھی آپ ان کے مرنے کے بعد عمل کر سکتے ہیں جن کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ نیت کر کے عمل شروع کر دینے سے تفصیل ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر چیز پہ عمل کریں, ایک مسئلے پر بھی عمل کر لیا آپ ان کے مقدس پر, اور جس طرح سے اس مقدس کے احکامات ہیں جس سے پوری زندگی ہر بات سے ہر مسئلے میں ان کے فتوے کو مانا ہے, یہی درجہ اس کو بھی ہے کہ جس نے فقط ایک مسئلے پر عمل کیا تھا وہ صحت کے انتقال ہو. دونوں شریعت کی نگاہ میں بالکل برابر ہے. یہ مسئلہ اور واضح ہوگا جب کچھ صحت مر جائے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے, اس کا جو مسئلہ آئے گا تو یہ بات اور واضح ہو جائے. ایک بات یہاں پر اور ذہن میں رکھیے کہ جو آدمی تقلید کرے اس کی تقلید صحیح ہونے کی دو شرطیں بتائیے. وہ نیت کرے کہ میں مستحب کی تقلید کر رہا ہوں, عمل شروع کرتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تقلید شروع کرنے والا بالغ ہو, بلکہ ہر سمجھدار بچہ, سمجھدار بچے کے لیے ہماری اتباع کی کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے ممیز. ممیز ممیز کے معنی جو اچھا ہے برائی میں تمیز کر سکتا ہوں, اب کر سکتا ہوں کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے. جب بچے میں اتنی سمجھ آ جائے, ابھی وہ بالغ نہیں ہوا, بالغ تو ہوتا ہے فرض کیجیے کہ 15 سال, لیکن یہ اچھائی برائی کی تمیز 10-11 سال کے بچے میں بھی آ جاتی ہے. تو کسی اعتبار سے نابالغ جتنے ان کی دو قسمیں کی جاتی ہیں, ایک وہ کہ نابالغ بھی ہے اور نا سمجھ بھی, 5 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ, ایک وہ کہ نہیں نابالغ تو ہے اگر زمین آگے ہے سمجھدار ہو گیا ہے اچھائی برائی کو پہچان سکتا. تو اکثر مسائل میں اس نابالغ بچے کو بالغ کی طرح سے سمجھا گیا اکثر مسائل. مثلا نماز جماعت, نماز جماعت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بچے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو نہ بیٹھنے دیا جائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال یہ ہوتا ہے کہ کیوں بچے کی نماز نہیں, اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں. تو دو بچے اگر برابر بیٹھ جائے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا گیپ پڑ گیا کیونکہ ان کی نماز گویا ہے ہی نہیں, وہ پڑھ رہے ہیں لیکن جس طرح بچے کی دیگر عبادت ہے, ایک دو رات میں بچہ والدین کے ساتھ کھڑا ہو کر رکوع کرے سجدہ کرے سب کچھ کرے تو وہ کچھ نہیں کہلائے گا, کیونکہ اس کے دل میں اس کے ذہن میں نیت آ ہی نہیں سکتی. ذہن بچہ جو ہے نا سمجھ بچہ 5 سال کا نیت کر ہی نہیں سکتا, اور نماز بغیر نیت سے ممکن نہیں. تو اب یہ کیا جاتا ہے کہ دو بچے جب نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر, وہ وہاں موجود ہیں مگر آپ یہ سمجھے جیسے نہیں. اب اگر ان کو ہم نہیں مانیں گے تو ایک گیپ ہو گیا دو نمازیوں کے بیچ میں, ایک نمازی ادھر ایک ادھر, بیچ میں دو بچے آ گئے, اس لیے ان کو ہٹایا جاتا ہے. اور ایک طرح سے یہ صحیح بھی ہے بعض اوقات, لیکن اتنے سمجھدار اور ناسمجھ کے لیے لاٹھی جہاں کا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر سمجھدار بچہ تو شریعت کے اعتبار سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی, کیونکہ سمجھدار بچہ نیت کر سکتا, اور وہ جب نماز جماعت میں کھڑا ہے تو یہ سمجھیے کہ جیسے بالغ آدمی کھڑا ہوا, اس کے کھڑے ہونے سے نہ کوئی گیپ پڑتا ہے نہ نماز غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اب نابالغ ہے مگر نماز جماعت میں شریعت نے اس کو بالغ کے برابر کر دیا ہے. اسی طرح نجاست کی اطلاع دینے میں, 4 سال کا بچہ اگر کہے کہ یہ کپڑا نہیں ہو گیا تو اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں, 12 سال کا بچہ نابالغ لیکن چونکہ سمجھدار ہے اس لیے اس کی قوانین بھی بالغ کے برابر مان لی گئی ہے نجاست و طہارت میں. خیر میرے اصل میں کا مقصد یہ تھا کہ نابالغ بچوں کی بھی دو قسمیں ہیں. یہاں تقلید کے مسئلے میں یہ ہے کہ اگر سمجھدار بچہ جو نابالغ وہ کسی مستحد کی تقلید کر لے تو اس تقلید کو صحیح سمجھا جائے. صحیح سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 12 سال کی عمر میں تقلید کی جب وہ نابالغ تھا, اور 13 سال کی عمر میں ابھی نابالغ ہے کہ اس کے مستحد سے استعمال ہو رہے ہیں, اب وہ ان کی تقلید پر واقعی رہ سکتا ہے غالب ہونے کے بعد, جبکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تم ابھی بالغ ہو, جس دن بالغ ہوئے اس دن تقلید واجب, جس دن تو آپ حقیق ہے ہی نہیں, ان کے انتقال کو 2 سال گزر چکے, اب تو آپ آئے نہیں, اب تو آپ آئے کوئی, ان کی تقلید کرو. ذہن تو یہی کہتا ہے, بیاس تو یہی کہتا کہ بالغ ہونے کے بعد تقلید واجب, جس دن تم بالغ ہو رہے ہیں اس دن تو وہ مستحد ہے نہیں کہ جن کی تم نے پہلے تقلید کی تو نابالغیت کا زمانہ, لیکن سمجھدار بچہ اگر تقلید کرے تو اس کی تقلید کی وہی حیثیت ہے جو ایک بالغ آدمی کی تقلید کی حیثیت. ہاں آپ اپنے 5 سال کے بچے کو بتا دیں کہ میں آپ کا علم کی تفدیل کرتا ہوں. وہ جب فارغ ہوگا تو وہ تفدیل کو بہت نکال ہو جائے گا. نہ سمجھ بچے اگر تفدیل کرے گا وہ تفدیل کا رکھ الگ تو مقصد یہ کہ وہ گناہ گار نہیں مگر اس تفدیل کی کوئی اہمیت نہیں. فارغ ہونے کے بعد اسے نئی تفدیل کرنا پڑے. لیکن سمجھدار بچہ اگر کسی مستحق کی تفدیل کرے اور وہ مستحق استعمال ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد بھی وہی پرانی تفدیل کو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے کیونکہ اس کی پرانی تفدیل کو شریعت نے اتنی ہی اہمیت دی ہے جتنی ایک فارغ لڑکے کی تفدیل کی اہمیت. اب یہ وہی مسئلے مجھے اندازہ ہے کہ ان کے لیے تو واضح ہوں گے جو مستحق مرتا مستحق کے مسئلے کو جانتے ہیں. نئے آدمیوں کے لیے پریشانی ہے تو آگے چل کر پریشانی ختم ہو جائے گی. اب یہ فیکٹری والے قرضوں کے تفریح کے مسائل بظاہر بڑے خشک سے اس لیے رکھتے ہیں کہ جو آپ کی چوکری شروع کرتا ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بعد وہ بند کر دیتا ہے چوکری. کیونکہ بہت سے لڑکوں نے یا آدمیوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں پوری چوکری کے مسائل پڑھنا ہے مگر کسی نے 50 روپے پڑھے کسی نے 100 پڑھے کسی نے 5 پڑھے کسی نے 4 پڑھے پھر ہمت ٹوٹ گئی وقت نہیں رہا مصروف کیا پڑھنے. لیکن تفریح ہر ایک پڑھتا پھر بھی اتنا میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ان مسائل کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے نہیں سمجھا کہ تم قانون ایک ایک لفظ کی اہمیت اس کو نہیں سمجھا تو آگے پریشانی ہو. اب ان بنیادی اور ان بنیادی مسائل کے بعد اب آئیے تفریح کے طریقے پر گفتگو. تفریح کسے کہتے ہیں, تقریر کون کرے گا یہ میں نے بتا دیا. اب اس کے بعد آپ کو جو ہمارا آج کا موضوع کہ جس مستحق کی آپ تقریر کریں اس میں کیا شرائط ہونے چاہیے تقریر کے اعتبار سے. کیونکہ مستحق کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں. مستحق حاکم بھی بن سکتا جو کیوں مستحق حاکم بنے گا اس کی شرائط پہلے بیان ہو چکی. مستحق قاضی یعنی جج بھی بن سکتا جو مستحق جج بنے گا اس کی شرائط پہلے گزر چکی. مستحق پورے حزبیہ کا حقی رکھتا ہے اس کی شرائط بھی پہلے گزر چکی. اس وقت بات ہو رہی ہے کہ مستحق کی شرائط تفریح کے اعتبار تو جس مستحق کی ہم تفریح کریں اس میں 8 باتیں تو یقیناً ہونا چاہیے. نبی بات ایسی ہے کہ بعض مستحقین اس کو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے بعض ان کے اندر ذرا بحث کرتے ہیں. وہ 8 باتیں جو سب کے نزدیک ثابت ہیں وہ بہت ہی مشہور باتیں ہیں. نمبر 1 کے فالغ ہو, نمبر 2 عاقل ہو, نمبر 3 مرد ہو, نمبر 4 12 امامی شیعہ ہو, نمبر 5 زندہ ہو, نمبر 6 حلال زادہ ہو, نمبر 7 عادل ہو, نمبر 8 مستحد مطلق. ان 8 باتوں کو تو تقریباً سبھی مانتے ہیں. اس کے بعد ایک نئی شرط بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ عالم جس کے اندر کچھ اختلاف ہے جو جس کے پیچیدہ مسائل ہیں جو مختصر میں آج بیان کروں گا تفصیلات اپنے مقام پر آئیں. اب یہ پہلی 8 شرطیں تو ضروری. نمبر 1 بالغ. ابھی آپ نے سنا کہ نابالغ بچوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو سمجھدار ہیں تو خدا نے ان کے ہر عمل کو وہی اہمیت دی, ہر تو نہیں اکثر عمل کو وہی اہمیت دی جو ایک بالغ کے عمل کی اہمیت. لیکن تفریح کے مقام پر یہ ضروری ہے کہ جس مستحق کی تفریح کی جائے اس کو بالغ ہونا چاہیے. یہ مسئلہ اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ ہماری تاریخ کے اندر خدا کے فضل سے ایسے علماء بھی گزرے جو ابھی نابالغ تھے اور مستحق بن چکے. یہ ان کی صلاحیت یہ ان کی ذہانت یہ ان کا معیار علمی یہ ان کے والدین بھی بولے. تو بہرحال مستحق بھی بنے اور اتنے بڑے مستحق سے باقاعدہ درد دے کے تھے اتحاد کے خلاف دے, لیکن ان کی تقریر صحیح نہیں تھی جب تک کہ وہ غالب نہ ہو جائے. یعنی حتیٰ یہ کہ اگر نابالغ مستحق عالم کیوں نہ ہو بس یہ نابالغ ہے 12 سال کا لیکن باقی سارے مستحقوں سے اس کا اختیار 12 سال میں اس کے پاس اتنا علم آ گیا تو اس صورت میں اس کی تقریر جو ہے صحیح نہیں. ان پروگرام کے لیے سوال بن بھی سکتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ عالم کی تفریح صحیح نہیں ہے غیر عالم کی تفریح ہم کر سکتے ہیں جبکہ وہ عادل بھی زندہ بھی کہ اگر وہ نابالغ. نمبر 2 عاقل. عاقل کے 2 معنی. پہلا مطلب عاقل کا یہ ہے کہ عقل رکھتا ہو یعنی مجنون نہ ہو پاگل نہ ہو دیوانہ نہ ہو عاقل ہو عقل رکھتا ہو تب ہم اس کی تفریح کریں. اور عاقل میں وہ بھی آ جاتا کہ جسے ہم پاگل تو نہیں کہتے دیوانہ تو نہیں ہوتا مگر اس کا ذہن اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ کوئی بات نہیں یاد رکھ سکتا, وہ کسی بات کو سمجھنے میں کافی دیر لگاتا, ٹھیک ہے, پاگل نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے ذہن میں اتنی طاقت نہیں. پرانی کتابوں میں جس چرچ کو غلط لکھا جاتا تھا کہ نبی چرچ یہ ہے کہ مستحد کی یادداشت حافظہ کی میموری جو ہے وہ بہت طاقتور, لیکن اصل میں یہ آخر ہی کا ایشو ہے. آخر کا مقصد فاقل رکھتا ہوں, اپنے کا مقصد سب ہے کہ ایک عام انسان جیسی اس کی یادداشت کو کم دے گا, ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں بھول جاتا ہو. کسر کی طرف بھولتا تو ہر آدمی ہے, مگر وہ بہت زیادہ بھول جاتا ہے, بھولنے کا مقصد اسے بڑا کیا یہ کہ اس کا ذہن اب اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ کسی بات کو سن کر سمجھنے میں کافی وقت لگاتا. ایسے لوگ عام طور پر بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا, جب کوئی مستحق بہت بوڑھا ہو گیا تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ وہ کوئی بات سنتا تو اس کے بعد سمجھتے سمجھتے اس کو پانچ منٹ لگتے ہیں کہ کہنے والے نے کیا کہا. ہمارے جو مستحدین کسی 10-12 سال میں گزرے ان میں سے ایک کے بارے میں بہت مشہور تھا, زیادہ سے وہ ٹرین میں سب سے زیادہ تھا, مگر کیونکہ ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی آتا حکیم کے انتقال کے بعد کا واقعہ, تو اب یہ تھا کہ ان کا ذہن جو تھا وہ جواب دے چکا. چنانچہ علم کے اعتبار سے ان کی تکلیف ایک بڑا حلقہ ایک بڑا علاقہ کرتا, لیکن نئے مسائل میں وہ نہیں کہتے کہ پرانے مسائل میں تو میرا فتوا ہے, نئے مسائل میں میرا ذہن جواب نہیں کر رہا تو کسی اور کی تکلیف کر. تو بحث یہ آخر نمبر 3 یہ کے بعد یہ بھی اس لیے شرط بیان کی جاتی کہ بہت ساری عورتیں بھی ہماری تاریخ میں اور زمانے حال اشتہاد کے مقام پر ہیں کہ اشتہاد کے نہیں پڑی. تمہارا ایک عورت کتنا ہی علم کیوں نہ رکھے, کوئی اس کی تکلیف نہیں کر سکتا. ہاں وہ خود کیونکہ مستحق ہے اس لیے وہ اپنے مسئلے پر عمل کرے. نمبر 4 یہ ہے کہ 12 امامی شیعہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, اگر وہ شیعہ نہیں ہے یا ہے تو شیعہ مگر شیعہ امامی ہے تو پھر وہ بالکل دے رہا ہے. یہ مسئلہ آج کل تو اتنا پیش نہیں آتا ہے, لیکن جو تاریخ سے تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں اس کو اندازہ یہ چھٹے امام کے بعد یہ مسئلہ بہت پیش آیا. بڑے بڑے علماء اور چھٹے امام کے صحابی 6 امام تک مانتے تھے, 7 امام میں ان کو غلطی ہو گئی. دوبارہ سارا علم بیکار ہو جاتا ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں, اور عقیدے کی بنیادی شرط یہ کہ 12 امامی شیعہ. 12 امامی شیعہ کا مقصد فقط یہ نہیں کہ 12 اماموں کو مانے, بلکہ 12 اماموں کو اور 12 اماموں کے بتائے دین کو مانے. تو اس میں توحید اور رسالت تو بہت آ جاتی ہے. 5ویں شرط یہ ہے کہ جس کی ہم تقریب کریں وہ حلال سادہ ہو. طہارت الولد یعنی اس کی جو ولادت کا طریقہ ہے وہ حلال طریقے سے ہو, تو حرام طریقے سے پیدا ہونے والا اگر یہ اسلامی معاشرے میں وہی مقام رکھتا ہے جو حلال زادے کا مقام, بلکہ اگر سپنا اس کا بھیجنا ہے تو یہ اس سے بھی آگے, لیکن صرف اس پر پابندیاں ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ یہیت کے مقام میں نہیں آ سکتا, لوگ اس کی تقریب نہیں کر سکتے. 6ویں شرط یہ ہے کہ جس کی آپ تقریب کریں وہ زندہ ہو. مردہ مستحق کا اتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اگر جانا لیتی ہے نہیں دیا پر اس کا علم اتنا زیادہ, لیکن اس کے باوجود ان کی تقریب صحیح نہیں. سٹیک شرط سے کوئی شرط نہیں آ رہی ہے جن میں سے ہر ایک پر بحث کرنا پڑے, پہلی بات کرنے تو آتا ہے. سٹیک شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو, ساتویں شرط یہ ہے کہ عادل ہو, آٹھویں شرط یہ ہے کہ مستحق ہو, اور بعض علماء کہتے ہیں 9ویں شرط یہ ہے کہ عالم ہو, یعنی مستحدین میں بھی اس مستحد کی تکلیف ہوگی جس کا علم اپنے زمانے میں قبضے دیا تھا. اور بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضروری نہیں, کسی ایک مستحد کی تکلیف کرنے اگر وہ مستحد ہے تو اس کی تکلیف صحیح ہے. موجودہ مراجع میں سے آقا سید محمد شیرازی اور آقا شہاب الدین مراجی دونوں کا فتویٰ یہی کہ تکلیف میں عالم کی کوئی شرط نہیں ہے, مستحد ہو جائے تو کافی, چھوٹا مستحد بھی ہو تو اس کی تکلیف کرنا بالکل صحیح ہے, بڑے مستحد کو چھوڑنا. اور آیت اللہ خمینی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ بعد میں آئے گا, لیکن آج جو کچھ مسئلے اب آنے والے ہیں اس میں یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے اس سے میں بتا دوں. آیت اللہ خمینی کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں سے واضح یہ ہے کہ جس کی تکلیف بھی ہے وہ آدم, بس آیت اللہ پوری کا ایک فتویٰ ہے, یہ فتویٰ ذرا سمجھنا ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جن مسائل میں مستحدین میں کوئی اختلاف نہیں اس میں آپ کسی بھی مستحد کی تفصیل کر سکتے ہیں. جو مسائل سارے مستحدین کے نزدیک ایک جیسے ہیں, سارے سے مقصد آپ کے زمانے میں جو مجھے پائے جاتے ہیں، مثلاً تسبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، تسبیحات کو پڑھا جاتا ہے. اگر سے پرانے مجتہدین گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اس کا تین مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اگر آج کے جتنے مجتہدین ہیں سب کے نزدیک ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی صاحب کی یا خمینی صاحب کی تقریب کریں، اس پر کسی بھی مجتہد کی تقریب کر سکتے ہیں، کیونکہ ان مسائل کے اندر سارے مجتہدین میں اتفاق ہے. لیکن ان مسائل میں اختلاف، ان میں اپنے صاحب کے نزدیک عالم کی تقریب واجب، یعنی جس کا علم سب سے زیادہ ہے. یہ ہو گئی نو شرطیں مجتہد کے اندر، جب کہ شرطیں پائی جائیں تو پھر اس کی تقریب کرنا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے ایسے مجتہد کی تقریب کی جس میں ان میں سے ایک بات کی کم مطلب دل نہیں ہے اس کا مقصد دیا تھا، مجتہد ہے مگر عالم نہیں، کیا فرض کیجیے مجتہد ہے عالم ہے زندہ ہے مگر عادل نہیں، کوئی ایک شخص کم تو وہ تقلید تقلید نہیں مانی جائے گی. ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بغیر تقلید کے زندگی گزاری، اسی سے متعلق ایک مسئلہ ہو، ہم نے ایک مجتہد کی تقلید کر دی، اب پانچ سال پہلے کی، یہ مسئلہ آج کل لوگوں کو بہت پیش آ رہا، پانچ سال پہلے کی مثلاً 79 میں انقلاب آیا، انقلاب اسلامی ایران سے تقلید کر رہی اماموں کو ملے گی، یا تقلید کی ہم نے 10 سال پہلے کسی سے سوچ کر آپ ہوئی، آج کل ہو رہا یہ مسئلہ بہت آج کل لوگوں کو پیش آ رہا، آج یہ سب ہو رہا ہے کہ جس کی ہم نے تقلید کی ان میں سب شرائط ہیں یا نہیں. یہ یاد نہیں آ رہا کہ جب ہم نے شروع کی تھی تقلید کو یہ تحقیق کی تھی یا ریسرچ کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ تو پتا ہے کہ آج ہم کوئی صاحب کے مقلد نہیں ہیں، تو میں نہیں جا رہا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ جب ہم نے تقلید شروع کی تھی اس وقت تحقیق کر کے تقلید کی تھی یا جو کر لی. ابھی آپ نے سنا کہ اگر اس وقت بغیر تحقیق کے تقلید کی گئی ہے تو تقلید بیکار ہے باطل، اور ہم تقلید کر رہے ہیں مگر ہمارا اور اس کا حشر ایک جیسا ہوگا جو بالکل تقلید کو نہیں مانتا. اگر ہم نے بغیر تحقیق کے تقلید کی تحقیق دن معاملات میں مستحد میں یہ کرتے ہیں یا نہیں، اگر ہم نے اس وقت پوری تحقیق کر لی، آج تک ہو رہا ہے کہ اب یہ شرطیں مستحد میں باقی ہیں یا نہیں، تو یہ تقلید آپ کی بالکل نہیں. لیکن میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تو ہم کو یاد ہے کہ ہم نے آیت اللہ کوئی ہمینی کی تقلید کی، یہ یاد نہیں کہ تحقیق کی تھی یا بغیر تحقیق کے تقلید کر دی، یہ یاد نہیں آ رہا. پتا نہیں کیسے تقلید شروع کی تھی، معلوم کیا تھا کہ وہ عالم ہے یا نہیں، معلوم کیا تھا کہ وہ حاضر ہیں یا نہیں، یہ تو یاد ہے کہ تقلید تھی، لیکن شروع کرنے کا طریقہ یاد نہیں. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں ہمارے موجودہ فرادی اور مستحدین کا مسئلہ یہ کہ اگر یہ شک ہو جائے کہ تقلید شروع کرتے وقت تحقیق کی گئی ہے یا نہیں، تو اب واجب ہے کہ اب آپ دوبارہ تحقیق کریں، اب دوبارہ تحقیق کریں اور دیکھیں کہ جس مستحد کی تقریب میں ہے اس میں یہ ساری چرچے پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اب اگر تحقیق کی پتہ چلا کہ نہیں یہ ساری چرچے اس میں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کی تقریب کو جاری ہے. اور اگر تحقیق کی اور پتہ چلا کہ نہیں اس میں کوئی شبدے نہیں، تو بہت آسان بات ہے کہ اس تقریب کو چھوڑ دیجئے اور اب نئی تقریبات سے جڑ دیجیے. لیکن اگر یہ تیسرے صورت یہ بھی زیادہ آتی، اگر آج ہمیں تحقیق کی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں یہ چلتے ہیں یا نہیں، تو اس صورت میں یہ تقریب کے کام اس تقریب کو چھوڑ دینا ہے اور نئے مستحد کی تقریب شروع کرنا ہے. اگر جس کی ہم تقریب کر رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل پا رہا ہو کہ اس میں چلتے ہیں یا نہیں، تو یہ تقریب کے کام اس کو دوبارہ شروع کرنا ہے، نئے مستحد کی تقریب کرنا ہے. تو یہ کہ ہم نے نئے کی تقریب شروع کر، لیکن اگر یہ پانچ سال جو اس کی تقریب میں ہم نے گزارے اتنے جو عمل کیے اس میں کیا ہوگا، تو اب جو پانچ سال میں آپ نے عمل کیے اگر یہ یاد ہوں گے کس طرح نمازیں پڑھی، یہ یاد ہوں گے کس طرح وضو کیا، تو پھر یاد ہو سکتا، مگر یہ یاد ہو کہ مثلا حج کس طرح سے کیا یا ایکا کس طریقے سے کیا تو دوبارہ سال ہو گیا، حج کس طریقے سے کیا مکھ کس طریقے سے نکالا میں پچھلے سال ایک سال ہو گیا قربان ہے، تو جو عمل آپ نے کیے ہیں اس مستحد کی تقریب جس کے بارے میں آپ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں چڑھائے ہیں یا نہیں، اگر وہ عمل یاد ہے تو ان اعمال کو آپ نئے مستحق کے سامنے پیش کریں گے اس کے مسئلے سے ملائیں گے. اور اگر وہ بھول چکے ہیں طریقہ اگر بھول گئے تو یہاں پہ ایک معافی ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا عمل صحیح اس کو صحیح مان کر صحیح سمجھ کر اب اس کے اندر دوبارہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یاد کریں اور سوچیں اور چیک کریں. اگر عمل کا طریقہ یاد ہے جو اس کو ملا ہے موجودہ ہے اس سے ایسے پڑھ لیں بھول گئے تو وہ بالکل صحیح. اب یہاں پر ایک آخری مسئلہ جس پر یہ مسائل کی گفتگو انتظام کو پہنچے گی وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اب تحقیق کرنا ہے اس مشترک کے بارے میں. تحقیق کوئی ایک دن کا کام تو نہیں, ہو سکتا ہے ایک ہفتہ لگے, ہو سکتا ہے ایک مہینہ لگے, ہو سکتا ہے پندرہ دن لگے, ہو سکتا ہے کہ دو مہینے لگے. اس ہفتے میں کیا کریں گے؟ جب ہم تحقیق کر رہے ہوں تو اس ہفتے میں کیا کرنا؟ جس مشترک کی تحقیق کر رہے اس کے بارے میں کیا کہ اس کی تحقیق تو اب صحیح نہیں, کس ہفتے میں کیا کریں؟ یہ تو میں نے ابھی آخری مسئلہ بتایا کہ یہ تحقیق کے زمانے یہ تحقیق کے جو پورا چیپٹر ہے جتنا تحقیق کے مسئلے سب میں جب کبھی آپ کو کہیں پر شک ہو رہا ہو تحقیق کرنا ہو رہی ہو اس عرصے میں احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے. اب میں اس کی مزید تفصیل آئندہ بتاؤں گا ورنہ آج کا مسئلے مل جائیں گے. تو آج فقط شرائط کی تحریر گزری اور ان شرائط کے بارے میں عمومی دو مسئلے آئے. آئندہ دس کے اندر اب زندہ عادل اور عالم یہ تین شرطوں کی تفصیل آئے گی. پھر اس کے بعد تفریح کے ایک حد تک مسائل مکمل ہو جائیں گے اور پھر امکان ہے کہ نئے مسئلے ہی آپ کے سامنے آئیں گے تفریح کے متعلق. لیکن میں پھر عرض کروں کہ مسئلے چاہے آپ کے کھلے ہوئے ہوں, چاہے آپ کو سوچ کے لگے, چاہے آپ کو فی الحال اپنے کام کے نہ لگے, کیونکہ ٹھیک ہم صحیح تفریح کر رہے ہیں کیا چلائے گی کیا نہیں وہ تو ہم کو معلوم, پھر بھی ان کو آپ سنیں. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس کا ایک اس کی اہمیت سے ایک اندازہ تو آپ کو ابھی تقریر سے ہو جائے گا جس میں انتظام سے موجود ہی یہی ہوگا. لیکن اس سے آپ سے خبر ایک مرتبہ ضرور دیں گے محمد. اس زمانے میں ہم امام حسین علیہ السلام کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع تھا پچھلے ہفتے جو شروع ہوا, اور یہ موضوع کا حقیقت ضرورت اس لیے پیش آئی ایک تو ایک طویل عرصے کے بعد یہ درد شروع ہوا تو پتا تو چلے کہ اس درد کا مقصد کیا ہے, اور دوسرے یہ کہ ایام اللہ کے اختتام پر جب سوز بڑھانے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اب گویا کربلا کربلا والوں اور واقعہ کربلا سے متعلق ہماری ذمہ داری آئندہ سال محرم کا جان نظر آنے کا ختم ہو گئی. تو ان دو وجوہات کے تحت کس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنا تھا اس زمانے میں. اس زمانے سے میری مراد دو چیزیں, ایک تو مہینے کے اعتبار سے کہ ربیع الاول کی آٹھ تاریخ سے آئندہ سال محرم کے چاند تک کا جو زمانہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے امام کی مدد سے, اور دوسری میری مراد ہے کہ سن 75 ہجری سے لے خود امام حسین کے آنے تک جو پورا عرصہ اس میں ہمیں کس طرح سے امام کی مدد کرنا ہے. میں نے گزشتہ تقریر میں آج کیا کہ یہ مدد کا لفظ بہت ہی بے دکا بے پہل بلکہ شان امامت کے خلاف کرتا, لیکن کیا کیا گیا تو کربلا کے اندر یہ لفظ امام نے استعمال کیا اور آواز دی تھی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کو آئے, اور یہی لفظ مدد امام زمانہ کے بارے میں استعمال ہوتا کہ ان کو بھی مددگار چاہیے, اور یہی لفظ مدد خود ذات بیانی کے بارے میں استعمال ہوتا ان تن کو اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. تو پتا چلا کہ خود خدا بھی مدد مانگ رہا, خود امام بھی مدد مانگ رہے, اور اماموں کے اندر بھی خاص طور پر جو ہمارے یہاں تذکرہ ہے انہیں دو معصوموں کا یہ دونوں مدد کا سوال کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے اشارتاً عرض کیا تھا پچھلی تقریر کہ ذات کے لیے کسی کو مدد نہیں چاہیے, امام کو اپنی ذات کے لیے مدد نہیں چاہیے. ایک تو یہ مدد خود عقیدہ امامت کے خلاف, اور دوسرا یہ کہ اگر امام کو اپنے لیے مدد چاہیے ہوتی تھی تو جب مدد کرنے والے آئے تھے تو انہیں واپس نہیں کیا جاتا، ایک طرف مدد مانگی جا رہی دوسری طرف واپس کیا جا رہا. مدد امام کو چاہیے فقط اپنے مقصد کے لیے، جو مقصد امام کا ہے اس کے لیے امام کو مدد چاہیے. اب وہ مقصد کیا اس کی تفصیل بیان کرنے سے آج کا موضوع رہ جائے. خلاصہ یہ اس دین کے لیے امام کو مدد چاہیے، یہ دین خدا کہ جس کو بچانے کے لیے سارے معصومین نے اور خصوصیت کے ساتھ کربلا والے امام نے قربانی دی. اس دین کے بارے میں مدد اس تنظیم اللہ، اگر تم خدا کی مدد کرو اس معاملے میں دین کے معاملے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا جبینہ چاہو دینا لگا کو لگا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کی شکایت کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اور کسی دین اسلام کی مدد امام کو بھی چاہیے، چاہے وہ کربلا والے امام، جب وہ بندہ غیبت میں پوشیدہ امام، جب بارہ میں سے کوئی بھی امام، سب کو مدد فقط دین کے لیے چاہیے. اور ایک مومن سے کسی ایک بات کا تقاضا کیا جا رہا کہ دین اسلام دین خدا تمہاری مدد کا محتاج نہیں، اگر تمہاری ذمہ داری کہ تم اس کی کس انداز سے مدد کر سکتے ہو مدد کرو. اب ذرا یہ دیکھیے کہ اسلام کی مدد ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اسلام کی مددگار ہم کس طریقے سے بن سکتے ہیں. تو اب اسلام کی مدد کے ظاہری اعتبار پہلے رہنے میں پہلے مرحلے میں دو ہی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. مدد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو چیز، ایک تو یہ کہ کسی کو اس کے دشمنوں سے بچانا، یہ اس کی مدد. دوسرا یہ کہ اس شخص کے دوستوں میں اس شخص کے ماننے والوں میں اضافہ کرنا، یہ اس کی مدد. جب مدد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو ہی معنی، ایک تو یہ کہ جو اس کے دشمن انہیں آپ روکیں، انہیں آپ ختم کریں، ان کا آپ خاتمہ کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ اکیلا یا اس کے ساتھ جو گروہ اس میں مسلسل اضافہ کرنا، یہ اس کی مدد کہلائے. اب اسلام کے دشمن کون ہے اور اسلام کو کس قسم کی فوج چاہیے، ان دو چیزوں کا مختصر میں بیان آج کروں. اسلام کے دشمن کون ہے، اس کی ایک روایت میں نے سارے گزشتہ بیان کی کہ آپ کو دین سلاطہ پیغمبر اسلام سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اسلام کا دشمن کون. پیغمبر اسلام کے جان پر بھارت کہ آپ کو دین سلاطہ، دین کی آفت جو ہے وہ تین باتیں. آفت کا مقصد وہ نہیں جو اردو میں استعمال ہوتا کوئی بلا کوئی سواری، آفت کا مقصد ہے دشمنی کے معنی، یعنی وہ چیزیں جو دین کو ختم کرنے والی، وہ چیزیں جو دین کی دشمن، وہ چیزیں جو مسلسل دین کے پیچھے لگی. اور پچھلے سال میں نے مثال بھی دی تھی کہ مثلا انسان کھیتی باڑی کرتا، اب وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے یا وہ پرندے جو آ کر کھیتی کو کھا جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کھیتی کے لیے آفت، یعنی یہ اس کے دشمن ہیں، اس کو ختم کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے وہ انسان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی، اس کا نام ہے یہ انسان کی آفت، یعنی یہ انسان کے دشمن، جو انسان کے ختم کرنے والی جراثیم ہیں جو کیڑے. اسی طرح دین کی آفت، یعنی وہ چیزیں جو دین کو ختم کرنے والی، وہ چیزیں جو دین کی دشمن. اب دین کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ ان دشمنوں کو ختم کیا جائے، جس طریقے سے کھیت کی حفاظت یہ ہے کہ ان کیڑے مکوڑوں کو مارا جائے، ان چڑیوں کو اڑایا جائے. ایک انسان کی حفاظت کا مقصد یہ کہ اسے ان تمام بیماریوں سے بچایا جائے جو اسے لگ چکی، اس کے جسم کو اس سے محفوظ کیا جائے. اسی طرح دین کی آفت تین چیزیں، جب تک ان تین چیزوں کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دین محفوظ نہیں رہے گا، اور جب دین محفوظ نہیں رہے گا تو ہم دین کے مددگاروں میں نہیں سمجھے جائیں گے، دین کو ختم کرنے والوں میں ہمارا نام ہوگا. اب یہ کون تین چیزیں؟ پہلی چیز تو بتائی گئی امام الجاہل ظالم حافظ. دین کا سب سے بڑا دشمن یا سب سے پہلا دشمن، سب سے بڑا تو روایت میں نہیں ہے کیونکہ تینوں دشمنوں کو برابر کا مقام دیا گیا، مگر سب سے پہلا ہے ظالم حاکم. یہ دین کا سب سے بڑا دشمن تو آگے ظلم کر رہا، ظلم کے ساتھ زندگی گزار رہا، اسے دین کی سب سے بڑی آفت قرار دیا گیا. اس کا خاتمہ کرنا جتنا انسان کے بس میں، جتنا انسان کی استطاعت میں، یہ دین کی مدد کہلاتی. اس کے بعد آتا ہے دوسرا تذکرہ فقیہ فاسد. ایک عالم ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے یا عالم، لیکن فاسد کو فاسد علی الاعلان کو نہ کرتا، ٹھیک ہے عالم دل رکھتا، مگر اس لیے کہ وہ عالم اس کی عزت کرنا، اس کے احترام کرنا، اس کے مددگار بننا، چاہیے اس کا خیال کرنا، یہ دین کے حق میں دشمنی. جس عالم فاسد کا فاطمہ کر، فاطمہ نے یہاں مراد یہ نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے، بلکہ اسے بے اثر کر دینا، اسے دین سے نکال دینا، اور اس کو یہ موقع نہ دینا کہ وہ دین پر سوار کر سکے. اس طریقے سے میں نے مثال کہ اگر کھیتی کی حفاظت ہمارا مقصد ہوتا, اگر ہم کھیتیوں کو بڑھا کے حفاظت کریں تو دین کے بدل میں اس کھیتی گئی. تو اب ان تین شخصیتوں کو نیچ سے ہٹانا, امام شاہد ظالم حاکم فقیہ باجر کھلا کھلا گناہ کرنے والا, باسر کو باجر جو فقیہ ہے جو عالم, کیونکہ ایسا مطلب فکر اگر ہمارے معاشرے میں جو کسی دیندار آدمی کی عزت کرنے کو تیار نہیں, تو ایک ایسا مطلب فکر بھی ہمارے پاس جو مطلب کسی اعتبار سے کہ کچھ نہ کرو, یہ عالم, یہ بہت قابل احترام, یہ بہت مقدس, یہ بہت اچھا, اس اعتبار سے بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی فقط اس لیے کہ ان کے ساتھ عالم کا سابقہ یا لاحقہ لگا, یہ لیبل لگا ہوا, اس کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ بھی چیز کی دشمنی, عالم فقیہ فاجر. اور تیسرا جو اصل میں ہمارے کرنے کا کام تو اسی ترتیب سے شروع ہوگا کہ پہلے تیسرے کو پھر دوسرے کو پھر پہلے کو قتل کرنا. تیسرا جس کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے مستحد الجاہل, یعنی یہاں پر مستحد کا مقصد عبادت کرنے والا, کوشش کرنے والا, یعنی عام مومن, بڑا عابد, بڑا ظاہر, کوشش کر رہا سب آگے روزہ جتنا اس کے وقت میں, مگر جاہل, سب کچھ کر رہا مگر بتائے نہیں, پتا علم نہیں ہے اس کے پاس, جاہل ہے اور کوشش کر رہا. اسے دین کی آفت بنا دیا گیا. یہ مطلب اگر مسجد یہاں سے وہاں تک کھڑی ہوئی, امام دارا یہاں سے وہاں تک کھڑی ہوئی, تو آپ کے خود اور مطمئن ہو جائے کہ ماشاء اللہ اتنے لوگ ہیں دیدار, اتنی بڑی تعداد ہے دین کو ماننے والے. اگر یہ لوگ ہاتھوں رہے, کوشش کر رہے, عبادتیں کر رہے, مطلب جاہل, ان میں دین اور اندر جتنا ان کے پاس نہیں, تو یہ دین کی دین کے مددگار نہیں, یہ دین کے لیے زینت اور برکت اور زیادہ شوقت نہیں. پیغمبر نے کہا کہ یہ دین کی آفت, یہ دین کی تباہی. اتنے سارے ان جاہل لوگوں سے بات ہو کہ جو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہے وہ زیادہ بہتر. تو مستحد جاہل, یہ کوشش کرنے والا اگر جاہل تو دین کی آفت. ان معنوں میں آفت, پہلی آفت تو یہی معنوں میں کہ ان کے قدم بہت جلدی پڑ جاتے ہیں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھ دل آ جانے سے اس کا نگاہ میں بہت کم ہو جاتا. یہ مثال بالکل بے دکھی اور محنت سے ہٹی ہوئی ہے, لیکن تھوڑا بہت اس کا رب ضرور. ہمارے معاشرے میں ایک پردہ آج آئے اور ایک پردہ آج سے 50 سال پہلے تھا. میں جو آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ اس ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں حقیقت سے پردہ تھا, وہ اتنا زبردست اور سخت پردہ کہ ایک عورت کی آواز بھی کسی نامحرم کے کان میں نہیں جا سکتی. یہ میرا مبالغہ, یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح. بعض اوقات لوگ پریشان ہوتے کہ وہ 14 سال پہلے کی بات روایت ہے کہ 18 سال پڑوسی رہا مولائے کائنات کے گھر میں, کہتا ہے کہ کبھی میں نے گھر کی کسی عورت کی آواز نہیں سنی, تو بڑا تعجب ہوتا. لیکن 50 سال 60 سال پہلے کا ماحول میرے ساتھی فلم کے اندر کتنا کم مزہ تھا کہ کسی نامحرم کے جان تک ان کی آواز نہیں جا سکتی, یہ ایک پہلو, اور کسی نامحرم کی آواز ان کے کام میں نہیں آ سکتی. کتنا سخت قسم کا پردہ. اگر کسی ضروری کام سے جانا اور دروازے کے باہر سواری, تو مکان کے دروازے سے لے کر سواری کے دروازے دونوں جانب پناہیں لگائی جاتی, اور ان میں سے گزر کے وہ عورت سواری میں جا کے بیٹھتی. اب اس زمانے کے اندر اس قسم کی سواریاں تو پھر عورت کی عام طور پر سفر کرنے کی سواری گولی ہوگی جسے مخصوص اٹھا کے چلتے. اب اتنا سب پردہ, ایک ہی گوارا نہیں کہ یہ عورت بیٹھی ہے تو اس کے وزن کا اندازہ مزدوروں کو ہو. چنانچہ عورت کے ساتھ کچھ پتھر رکھے جاتے تاکہ اٹھانے والوں کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم جس خاتون کو لے کے جا رہے ہیں اس کا وزن کیا. یہ صرف بندے کے اندر کہ جسم کی شباہت, جسم کا وزن, اب کا یہ کہ لباس کے اوپر سے بھی جسے نظر نہ آنے پاس, جسے کا وزن محسوس نہ ہونے پاس, اتنا سب قسم کا پردہ. اور اسی انداز سے جو آپ محرم کی ایک پیجز دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ان سے بچنا کس طرح مشکل, کس طرح سے ممکن ہے کہ ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت نہ جائے. بھائی کے یعنی شوہر کے بھائی کے سامنے تو نامحرم جانا ہی پڑے, مگر وہ پردہ تھا. یہ پردہ تھا, یہ تو پردہ تھا, اس کے مقابلے میں ایک آج کا پردہ, بہت پردہ کرنے والی عورت کا پردہ بھی ہمیں نافذ نام سمجھ رکھتا. کتنا ہی پردہ کرنے والی عورت, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ عورت بالکل صحیح پردہ کر رہی, لیکن یہ پردہ اس پردے سے بہتر دکھ رہا ہے. یہ پردہ جس نے ایک اعتبار سے نافذ نا تمام, مگر جس حد تک یہ پردہ اس پردے سے کئی گنا بہتر. وہ جو آج سے 50 سال پہلے ایک نصب قریب پردہ, اگر سب سے نہیں تو 70 یا 80 فیصدی اس وقت کی جو پردے دار عورتیں ان سے آج کی یہ پردے دار عورت بہتر. جو ہو سکتا ہے کہ گھر سے بازار بھی جاتی, ہو سکتا ہے کہ ملازمت بھی کرتی, ہو سکتا ہے کہ وہ خود خرید و فروخت بھی کرتی, مگر یہ پردہ اس سے بہتر. اس اعتبار سے کہ آج کل بھی سب میں نہیں, مگر ایک بڑی تعداد میں جو پردہ ہے عورتوں میں, جو پردہ اب کر رہی وہ سمجھ کے کر رہی, یہ جان کے کر رہی کہ یہ پردہ جو ہے یہ دین کا حکم ہے, یہ خدا و رسول کا حکم ہے, کوئی قبر کسی کی طرف سے نہیں. جو اب پردہ شروع ہو رہا ہے, اس وقت کا پردہ کیا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے, یہ ہماری حویلی کی روایت ہے, یہ ہمارے ماحول کی روایت ہے, ہمارے خاندان کی عورت کی آواز کسی نام محنت کے کام کرتا پہنچے, ہمارے خاندان کی عورت اگر گھر سے نکلے گی تو مناتے رہے گی. وہ پردہ خاندان کی وجہ سے تھا, رسم و رواج کی وجہ سے تھا, آبا و اجداد کی جو روایتیں آ رہی ان حویلیوں کی روایتیں, ان پہلوں کی روایتیں, ان خاندانوں کی روایتیں, اس کی وجہ سے پردہ تھا. نہ اس میں خدا کا ذکر تھا, نہ اس میں رسول کا ذکر تھا, نہ اس میں امام کا ذکر تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ خاندان ٹوٹے, جب وہ حویلیاں ختم ہو گئی, جب وہ پہلے کھل گئے, پردہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ پردے کی دنیا نہ خدا تھا, نہ رسول تھے, نہ امام تھے. اس کے مقابلے میں آج جو پردہ ختم کیا جا رہا, ابھی بھی کچھ گھرانوں میں فقط اس لیے پردہ ہوتا ہے کہ خاندان کا رواج, لیکن وہ لڑکیاں جو بے پردہ تھی اور اب پردہ پہن رہی, کہ کیوں یہ سمجھ یہ حکم خدا, یہ حکم رسول, یہ حکم امام. بس یہی فرق ہے کہ وہ جو پردہ تھا اتنی آسانی سے ختم ہو گیا کہ آج انسان حیران ہوتا, اور اس پردے کو ختم کرانا کسی کے لیے انتہائی مشکل. جو سمجھ کے پردہ کر رہی, یہی پیغمبر نے کہا کہ اگر جاہل آدمی علم نہیں, بنیاد نہیں اور بڑی عبادتیں کر رہا, یہ دین کے لیے کوئی مدد نہیں, یہ دین کی شان و چوکٹ بھی نہیں, یہ تو دین کے لیے پرسدھی تباہی ہوگی. انہیں منہارے کرنا, انہیں دین سے ہٹانا بہت زیادہ آسان ہوتا. تو اب یہ تین چیزیں دین کے آپس, ظالم عاصم, قاسم و باجر عالم, اور ایک عبادت کرنے والا مقدس و پرہیزگار مومن کی جو جاہل, اور دین کی پہلی مدد یہ ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے. اسی مقام پر ہمارے سامنے ایک روایت مولائے کائنات سے ابھی, جسے بہار سنوار کا اجازت میں جسے بالکل شروع میں اور آپ میں لکھا, کہ جب مولائے کائنات اس دنیا کے انسانوں کے سچے بیان کر رہے اجناسو والا فلاسف افلام, مولا کہہ رہے کہ اس دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کی تین قسمیں, یہ علی کی تقسیم, اس تقسیم کو علی کر رہے کہ اس دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کی تین قسمیں. اب کون سی تین قسمیں میرے مولا نے بتائی؟ بتایا عالم اور متفلق اور بچاؤ. اس دنیا کے سارے انسانوں کی تین قسمیں, کیا وہ عالم, کیا وہ عالم, کیا وہ طالب علم ہے, کیا وہ بچا. بچا عربی میں کہتے ہیں کوڑے کرکٹ, بچا عربی میں کہتے ہیں ان کیڑے مکوڑوں تو گھر میں گندگی کی وجہ سے پیدا ہو جایا کرتے ہیں. تو مولا کائنات کہہ رہے کہ دنیا کے جتنے انسان ان کی تین قسمیں, یا وہ عالم یعنی ان کے پاس علم ہے, یا وہ متعلم طالب علم, علم نہیں ہے لیکن حاصل کر رہے سیکھ رہے, یا پھر وہ بچہ کوڑا کرکٹ کیڑے مکوڑے جس کی کوئی حیثیت. اس کے بعد پھر مولا کہہ رہے کہ ہمارا جیا کیا عالم ہوتا ہے, کیا طالب علم ہوتا, اس کے علاوہ کوئی ہمارا جیا نہیں. یہ کوڑا کرکٹ, یہ کیڑے مکوڑے, یا پتوں کا جا نہ اس کی کوئی حیثیت, نہ کوئی حیثیت ہے. اور جو نہ علماء میں ہو, نہ طالب علموں میں, نہ علم دینے والوں میں ہو, نہ علم لینے والوں میں, اس میں مرد اور عورت کی تفصیل نہیں, اس میں بچے اور بوڑھے کی تفصیل نہیں. میرے بچوں کا فرض ہے کہ ان میں دین حاصل کریں. بوڑھے جتنی جہالت کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں, اتنی ہی جہالت کے ساتھ موت بھی آ جائے تو اس کی نگاہ میں کوئی کم نہیں پڑتا. اس میں عورت کو مرد کبھی نہیں, جو فرضوں پر یہ ضروری, عورتیں جس طرح چاہے جہالت کے ساتھ رہے کوئی حرج نہیں. نہیں, علی نے اپنے جیوں کے دن میں, اگر بوڑھا علی کا جیا ہے تو وہ بھی اس روایت میں آتا, اگر عورت علی کی جیت پر دعویٰ کرتی ہے تو وہ بھی اس روایت میں آتی. کہ امام نے کہا کہ اگر وہ علم دینے والوں میں ہے یا دینے والوں میں, تو ہمارا جیا بنا کھوڑا کرکٹ بےکار کی چڑے مکوڑے پتوں کا جا پورے کرکٹ کا کام یہ انسان اٹھا کے جلا دیتا یا گھر سے باہر پھینک دیتا. چڑے مکوڑوں کا کام یہی کہ جس وقت انسان گھر میں دیکھتا ہے فوراً انہیں گزر کے ہلاک کر دیتا. اب کس چیز کو اگر آپ خود روایت سے ملا تو شاید وہ روایت کچھ واضح ہو جائے. دنیا میں حضور ایک رسول آپ کا ایک مکان ہے بس دیجیے. اس مکان کو آپ بند کر کے چلے گئے 2 سال کے بعد واپس آئے, 3 سال کے بعد واپس آئے. گھر کھولنے کے بعد اگر طبیعت میں ذرا سی بھی صفائی ہے نفاست, تو انسان رہ نہیں سکتا جہاں پہ ایک رات نہیں سو سکتا. پہلا کام یہ کرے گا کہ صفائی کی جائے گی, پورا درکر صاف کیا جائے گا, جو کیڑے مکوڑے بکری کے جالے یہ سب چیزیں گھر میں رکھ گئی ہیں ان کو دور کیا جائے گا. اس کے بعد پھر آدمی جا کر اس مکان کے اندر رہے گا, رہنا پسند کرے گا. جب فرض کیجیے کہ آپ کا ایک مکان, اس کا ایک خارج نے, آصف نے, لٹیرے نے, ڈاکو نے قبضہ کر دیا, اور آپ کیا مجبوری کی وجہ سے خاموش یا طاقت ہے مگر مسئلہ ہے کہ خدا کی وجہ سے خاموش. اس کے بعد جب آپ نے اختیار ملا, آپ نے اس کو نکالا, نکالنے کے بعد گھر میں پہنچے, داخل ہوئے آپ کا اپنا گھر, دیکھا یہاں چولہا بہت بڑا ہے, گندگی ہے, کیڑے مکوڑے. پہلا کام یہ ہوگا کہ ان سب چیزوں کی صفائی. یہ انسان کی فطرت میں اور مزاج میں شامل. اب یہی سبب کہ ہمارے پاس ایک روایت وہ بھی موجود کہ آنے والا امام جب آئے گا تو آنے کے بعد جہاں ان فاسقوں کا خاتمہ کرے گا جس نے امام کے سب پر قبضہ کیا تھا. یہ ساری دنیا حق امام, یہ ساری دنیا امام کی ملکیت, یہ ساری دنیا کے حاکم امام. تو جہاں اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ اپنا حق اپنے مکان میں داخل اور ان فاسقوں کو نکالے, وہاں صاف صاف گھر کی صفائی بھی کی جاتی کہ ہر آدمی کی فطرت میں. اسی لیے روایت کہ وہ مومن بھی مارے جائیں گے, کیونکہ اس کام کے ہیں اگر نہ حلال کا علم ہے نہ حرام کا علم ہے. اس لیے کہ کوڑا کر کر اسے وہاں کے باہر پھینک دیا جائے, یہ کیڑے مکوڑے انہیں ختم کیا جائے گا, تب یہ مکان صاف ہو سکے گا, تب یہ دنیا صاف ہو سکے گی. تو پہلے امام نے کہہ دیا کہ جو نہ علم لیتا ہے نہ دیتا وہ ہمارا دیا نہیں. آخری امام نے اپنے عمل سے ثابت کیا, جہاں پہ جج نے جو کہا کہ یہ کیڑے مکوڑے, تو حقیقت میں نگاہ ہے, امامت میں نگاہ ہے, رسالت میں نگاہ ہے, خداوندی میں, یہ ان افراد کو وہی مکان ہے جس کی ان کی صفائی ہو رہی. تو بس پہلی ذمہ داری ہماری یہ قرار پائے کہ ایک طرف تو ہم دین کو آفت سے بچا, یعنی ان تینوں کا خاتمہ کر, طالب حاکم ختم کر سکتے ہیں اسے ختم کر, ایک فاضل کو فاضل فقیر کو ختم کر سکتے ہیں اسے ختم کر. ختم کرنے کا مطلب آپ نے سنا, مارنا نہیں, اسے بے اثر بنا دینا, اس کو بالکل ایکسپوز کر دینا, لوگوں کو بتا دینا ہے کہ اس کے لیے کیا خراب ہے. اور اگر ان طالبان ایمان کو جو جاہل ان کی جہالت کو مرن کرے تو گویا یہ دین کی مدد ہوئی. ایک طرف ایمان کی مدد کیا, ایمان کی مدد یہ ہے کہ جب ایمان یہاں آئے انہیں یہ صفائی کرنا پڑے تو ان کو سہمت نہ دی جائے صفائی کرنے کی, ان کو یہ سہمت ہی نہ دی جائے. کوئی بزرگ ہے اگر فرض کیجیے گھر میں جاتے ہوا جھاڑو لے کے صفائی کرنا شروع کرتا تو جو بھی اس سے چھوٹا ہوتا وہ بھی اختیار آگے بڑھتا ہے کہ آپ یہاں سے بنے, ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی ہم موجود ہیں, یہ ہمارا کام. تو آپ امام آ کر یہ جو گھر کو اپنے صاف کریں گے, امام کی مدد یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے جتنا آپ امام کا گھر صاف کر سکتے ہیں کر لیں. امام کے گھر کی صفائی کا مقصد کیا کہ کسی امام کے ماننے والے کو جاہل رہنے ہی نہ دیں, امام کے کسی ماننے والے کو نہ دین کی آفت رہنے دیں نہ وہ کوڑا کرکٹ رہنے دیں کہ جس کی وجہ سے امام کو ایک دشواری ہوگی اور صفائی کرنا پڑے گی. یہ مدد اچھا کسی مقام پر ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی کہ کس طرح سے دین کی مدد, یہ روایت پیغمبر کی ہے کہ اب یہ چیز تو آپ نے سمجھ لی کہ اس آفت سے دین کو بچانا, اسلام کو بچانا, یہ ہماری ایک مدد ہو گئی اسلام کے لیے اور امام کے لیے. یہاں پر ایک روایت اور ذہن کے اندر رکھی, یہ بات آپ کے ذہن میں اتنی مثالیں معصومی نے دی اسی لیے بھی کہ آپ ان مثالوں پر اچھے طریقے سے غور کریں. آپ کے ماحول میں جو چیز پائی جاتی ہے مطلب پورا کر کر اس کو اس سے ملائے تبھی بات سمجھ میں آتی. اب یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سامنے آ گئی, وہ کیا ہے, وہ روایت العلماء امون الاسلام, جو پیغمبر کا فرمان اور وہ مسترد ترین روایت جو ولایت فقری کے بنیادی دلیلوں میں سے دلیل بنتی. یہ علماء جو ہے علماء اسلام کے سلیب, علماء اسلام کا اصل اسلام کے سلیب, مگر اس سلیب کا لفظ جو اردو میں ہے کیسے, یہ بھی عربی کے لفظ کو کبھی نہیں سمجھا سکتا. وہ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ نے کبھی کوئی پرانا شہر دیکھا یا اس کے بارے میں پڑھا تو پرانے زمانے کا ایک دستور تھا, ایک شہر ہوتا اور اس شہر سے چاروں طرف ایک چہار دیواری بنائی جاتی ہے, ایک فصیح ایک چہار دیواری بنائی جاتی ہے. اور اس چہار دیواری کا مقصد کیا, وہ کسی کے گھر کے گرد نہیں, وہ بادشاہ کے محل کے چاروں طرف نہیں, وہ کسی وزیر یا درباری یا سپاہی یا فوجی یا جنرل کے محل کے گرد نہیں, وہ پورے شہر کے چاروں طرف. اور اس کا ایک ہی مقصد ہوگا, وہ یہ کہ اس دیوار کا مقصد یہ تھا کہ باہر سے جتنے حملہ کرنے والے آتے وہ دیوار ان کو اپنے اوپر روک دے. وہ دیوار کا مقصد یہ تھا کہ جب تک کہ یہ دیوار اندر شہر والے محفوظ کبھی نہیں ہوتا تھا, ایک آدمی اپنا مکان بہت مضبوط بنا لے اور اس دیوار کو بنانے پر توجہ نہ دے, نہیں پورا شہر یہ اپنی زندگی کے لیے ضروری سمجھتا کہ دیوار کو ہم جتنا مضبوط بنائے اتنا ہمارے حق میں بہتر. اس کو کہا جاتا ہے عربی میں حس اور علماء اصول الاسلام. علماء یہ چار دیواریاں, علماء یہ مسینے کہ جو پورے شہر کے چاروں طرف. اب شہر والوں کی ذمہ داری کیا, اس شہر کو بچانے کا طریقہ کیا, جتنی یہ دیوار مضبوط ہوگی اتنا شہر محفوظ مانا جاتا. یہ عام طریقہ, جتنی یہ دیوار مضبوط اتنا شہر محفوظ. چاہے ہمارا اپنا گھر کمزور, چاہے اس کا دروازہ ایک دھکے میں ٹوٹ جائے, لیکن اگر دیوار مضبوط ہے تو کمزور مکان میں رہنے والا سمجھتا تھا کہ میں محفوظ. اور اگر وہ دیوار کمزور ہوتی تھی چاروں طرف تو بنا بھی ایک آدمی بنا لے اس کو یہ ہر وقت ہلکا اور خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی میں مارا جا سکتا ہوں. اور یہی طریقہ بھی کہ جب باہر سے حملہ آور آتے تو پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس دیوار کو توڑ دیا جائے. اسی طرح سے اس میں ایک راستہ بنایا جائے اندر جانے کی. اور شہر والے کیا کرتے, شہر والے یہ نہیں کرتے کہ دوسرا دیوار پر حملہ کر رہا وہ آ کر اپنے گھروں پر بیٹھ جائے اور اپنے گھر کو مضبوط کرے. نہیں, وہ اپنے گھر چھوڑ کے نکل جاتے اور اس دیوار کی حفاظت کرتے رہتے تھے کہ دیوار کہیں سے نہ ٹوٹنے پائے, اسے کہیں سے نقصان نہ پہنچنے پائے. ہر وقت اس دیوار کو دیکھتے رہتے تھے. اپنے گھر سے زیادہ انسان کو کیا چیز پیاری. اپنے گھر چھوڑ کر لوگ اتنے پھل کو 24 گھنٹے رات اور دن اس دیوار کے چاروں طرف ٹوٹتے رہتے. جب کوئی دشمن حملہ کرتا پوچھا جائے کہ کیا امامت کی بات کر رہے, اپنا گھر چھوڑ کے دیوار کے پیچھے جا رہے. ایک ہی جواب تھا کہ یہ دیوار محفوظ تو ہمارا گھر محفوظ, یہ دیوار اگر ٹوٹ گئی تو ہمارا گھر بھی ختم ہو کر رہ جائے گا. تب پیغمبر نے کہا العلماء حکم الاسلام. علماء کے لیے یہی مثال, وہ بھی اسلام کی یہ چار دیواری کہ جب تک کہ یہ چار دیواری محفوظ ہے ہر مومن کا دین, ہر مومن کا ایمان محفوظ ہے. اور اگر یہ چار دیواری ٹوٹی, اگر اسے کہیں سے کمزور کیا گیا, اگر اس کو کہیں سے نقصان پہنچا تو تمہارا اپنا دین اور ایمان سے ختم ہو کے رہ جائے گا. یعنی ہم اپنے دین کو کتنا ہی طاقت پر بنائیں, اگر وہ چار دیواری ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس دین کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے, یہ ختم ہو کر رہ جائے گا. جتنا چار دیواری ٹوٹتی تھی تو پورے شہر میں دشمن کا پتلا ہوتا تھا, چاہے کسی کا مکان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو. اب یہ آج کے زمانے میں مثال سمجھنا مشکل, مگر پیغمبر نے جس زمانے کے لوگوں کو مثال دی تو یہی بات بتانا چاہیں کہ یہ علماء جو ہے اسلام کا خلاف, اسلام کی چار دیواری جب تک یہ مضبوط ہے اس کے اندر رہنے والے کا دین اور ایمان محفوظ. اور اگر یہ ٹوٹ گئے تو تم اپنا ایمان کتنا ہی طاقت پر کرو کبھی وہ محفوظ نہیں ہو سکتا. بس ذمہ داری کیا قرار پائے کہ ہمیں اس دیوار کو بچانا, ہمیں اس دیوار کی حفاظت کرنا, کیونکہ مسلسل اس پر حملے ہوتے رہیں گے. مسلسل اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں, چاہے وہ چھپا ہوا جیسان ہو یا ظاہری منافق اور دشمنان اسلام, وہ ہمیشہ اس دیوار پر حملہ کریں گے, وہ ہمیشہ اسے توڑنے کی کوشش کریں گے. تو اب دین کی مدد کس چیز سب چیز کیا چیز قرار پائی کہ جو دین کو بچانے والی دیوار جس کی حفاظت کی جائے, جس کے کچھ بنا بنا جائے, جس کو دیکھا جائے اگر اس میں کہیں کمزوری پیدا ہو. اگر ہم یہ دیکھیں اس میں دیوار اس مقام سے ذرا کمزور ہے, چاہے ٹوٹ سکتی ہے, تو دن اور رات دیکھ کر کے اس حصے کو مضبوط بنایا جائے. جب تک کہ اس انداز سے دین کی مدد نہیں ہوگی, ایک انسان ذاتی طور پر کتنا ہی بڑا مقدس و پرہیزگار مومن کیوں نہ بن جائے, وہ نہ اپنا دین بچا سکتا ہے اور نہ دوسروں کا. تو دین کی دوسری مدد جو خراب پائے, ایک تو دین کی جو آفت ہے اسے دور کرے, پھر جو دین کی جو دیوار ہے جو چار دیواری ہے اسے بچایا جائے. اب اس چار دیواری کو بچانے کا کیا طریقہ, کیا طریقہ؟ علماء کو بہت پیسہ دیا جائے, بڑی سہولتیں دی جائے, کیا یہ ہے یا کوئی اور چیز؟ یہ اتفاق ایسا کہ میں چاہ رہا تھا کہ آج کی گفتگو مکمل ہو جائے, مگر بات یہاں پہ نامکمل رہی, وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ یہ تنقید کی جو مجلسیں ہیں جس کی تیسری اور آخری تفصیل ہر صورت میں آئندہ جمعہ ہوگی, اور اس کے بعد آئندہ جمعے کی تقریر کے بعد پھر چونکہ ربیع الاول شروع ہو جائے گا, ایسے میں ہم مختلف ہفتوں پر مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے جو ہمارا مولانا طریقہ تھا. تو یہ تقریر آج نامکمل رہی, انشاءاللہ آئندہ مکمل ہو جائے گی. اور اب بڑے اہم موضوع پر جا کر یہ بات ہماری سمجھ ہوئی کہ کس طرح سے اسلام کی اس چار دیواری کو ہمیں بچانا, کس طرح سے ہمیں اس کی مدد کرنا ہے, یہ چیز انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. اس کے ساتھ یہ آج کا درس ختم ہوا. آپ جیسے صاحبان جانا چاہیں جا سکتے ہیں, نماز تو مقبول رہی آ رہا. اور اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو سوال جواب تو ہم کو آئے, سوال کی سجا ہوگا. میں نے خبرا سے معلوم کیا کہ آلم کو اور انہوں نے ایک کا نام لے لیا, یعنی شریف. اب جیسا کہ میں نے تقریر یقین میں بھی بتایا کہ یہ جو شرائط ہیں تین عادل کہ وہ زندہ ہو، عادل ہو اور عالم بلکہ مستحق، یہ چار شرطیں جو ہیں ان کی تفصیل آہستہ آئی. تو یہ مطلب ہے کہ بہت تفصیل جاتا کہ اہل قبرہ نے بتایا ہم نے مانا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. ویسے بتایا جو ہے یہ صحیح ہے، یعنی یہ طریقہ صحیح ہے کہ اہل قبرہ سے پوچھے ان کی بات مانی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اہل قبرہ میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے کوئی کسی کا نام لیتا ہے، یہ تفصیل ان شاء اللہ بات میں آئے گی. لیکن جس کے سامنے اہل قبرہ نے ایک ہی کا نام لیا اس کو پتا نہیں کہ دوسرے اہل قبرہ کیا کہتے ہیں، نہ اس نے معلوم کیا نہ اسے پتا، اس کے لیے بھی بالکل صحیح ہے کہ جس کا نام اس کو بتایا گیا اس کی تفصیل کا. ہاں جس کے سامنے یہ آیا کہ کچھ نے ایک کا نام لیا کچھ نے دوسرے کا، اب اس کے لیے بھی یہ فلک ہے اس کی بات مانا، پھر وہ چوتھے قریب تیسرے قریب میں بجائے گا، وہ بھی نہ ہو تو چوتھے بجائے گا، وہ بھی نہ ہو تو پانچویں بجائے گا. تو ان شاء اللہ آئندہ جو ہے تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گا. بعض مستحقین ایسے ہیں، بہت اہم سوال ہے، بعض مستحقین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم کی تفریح کی ضرورت ہے، بات کہتے ہیں ضروری چاہے احتیاط واضح لگا کر کہیں جا کر دے کرتے ہیں. اب ہم جب تفریح شروع کرنا چاہتے ہیں اب تک ہم نے کسی کی تفریح نہیں، تو ہم اس میں لیکن مستحق کی بات مانیں گے، پوری صاحب کی بات تو اس وقت مانیں گے جب ہم پوری صاحب کی تفریح میں آ جائیں. ابھی تو ہم نے تفریح ہی شروع نہیں کی، ہم شیخ مرکی صاحب کی بات کیوں نہ مانیں کہ غیر عالم کی تفریح کر سکتے، ہم شیرازی صاحب کی بات کیوں نہ مانیں کہ غیر عالم کی تفریح کر سکتے، کوئی صاحب کی بات کیوں مانیں. اس کے یہ سوال ہے، اس کا بہت اہم سوال ہے. اس کے لیے دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کم سے کم موجودہ زمانے میں مسئلہ حل ہو جاتا کہ موجودہ زمانے کے سارے مستحقین کا اتفاق ہے اس بات کہ جو مستحق کی نو شرطیں بتائی ان میں سے اگر کسی شرط میں مستحقین میں اختلاف ہو جاتا ہے، مطلب ایک مستحق یہ کہے کہ بالغ کی تقریب ہے، ایک نابالغ کہہ رہا ہے کہ نہیں نابالغ کی تقریب بھی صحیح ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کبھی شرائط میں اختلاف ہو جائے تو سب یہ کہتے ہیں کہ اس میں عالم کی بات مانی جائے، مطلب اس مطلب ہے. اب اس میں اختلاف ہوا کہ عالم کی تقریب ضروری ہے یا نہیں، شیرازی صاحب نے کہا نہیں،